بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عصر مکی صورت ہے یہ، اور ترتیب نزول میں بہت شروع میں آنے والی صورتوں میں اس کا نمبر 13 ہے. سورہ عصر بہت مختصر صورت ہے، صرف 3 آیات ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ اس میں معنویت کا ایک سمندر ہے. امام شافعی کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور کچھ بھی نہ نازل کرتا، صرف سورہ عصر بھیج دیتا، تو یہ انسانیت کو کافی ہو جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، یہاں پہ زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. عصر کا مطلب عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب زمانہ ہے. اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ ایک قول ہے، اور ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو، کہ اللہ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ تو میں ہوں. یعنی جو بھی وقت ہے، جو بھی زمانہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور زمانے کی قسم کھا کے اللہ فرماتا ہے ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے. تو سب سے پہلے تو زمانہ ہے، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بہت دفعہ آپ سے کہا ہوگا کہ وقت کو ضائع نہ کریں، ورنہ وقت آپ کو ضائع کر دے گا. اور ہم کچھ بھی کر لیں، ہم یہ جو وقت کا فارورڈ مارچ ہے، یہ جو اس کی آگے کی طرف پروگرس ہے، یہ ہم نہیں روک سکتے. اس عمر نے مسلسل گزرتے چلے جانا ہے. آج کے بعد کل نے آنا ہے. آج کے بعد گزرا ہوا کل کبھی نہیں آ سکتا. یہ زمانہ آگے ہی جائے گا، اور ہماری عمر کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی. تو ایک تو وقت کے لحاظ سے انسان خسارے میں ہے، اس کے علاوہ انسان کی ہر چیز جو ہے وہ روبہ تنزل ہے. اس کی عقل، اس کی فیلنگ، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے جذبات، اس کی سٹیبلٹی، اس کی صحت، اس کی نظر، ہر ایک چیز نقصان میں ہے. وہ کم سے کم تر اور خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ انسان جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یہ خسارے میں ہے، ان کے لیے، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اب ایک ایکسیپشن بتاتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے. اور عمل صالح کیا ہے، اس کے اوپر ہم سیر حاصل بحث پہلے کر چکے ہیں. وہ عمل جو صلح پر مبنی ہو، جو اصلاح پر مبنی ہو، اور جو ہماری بہترین صلاحیت کے مطابق ہو. سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد اس ایمان کے مطابق عمل کرنا ہے. اور نہ صرف انہوں نے خود یہ نیک عمل کیے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، اور انہوں نے وصیت کی. اور وصیت، اس سے پہلے بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، ایک فائنل نصیحت ہے. تو انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو حق کی، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے وصیت کی صبر کی. تو کون سے انسان خسارے میں نہیں ہے؟ وہ انسان جس کے لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ خسارے میں ہے. صرف وہ انسان جو ایمان لائے، نیک عمل، عمل الصالحات، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ یہ پیغام، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. اور حق کیا چیز ہے؟ حق یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حق کا کوئی پیغام جو پرسنل اس نے بھیجا ہے، ویسے تو اس نے 124,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن جو فائنل پیغام اس نے قیامت سے پہلے بھیجا ہے وہ یہ قرآن ہے. تو جنہوں نے اس کے ذریعے وصیت کی، جنہوں نے یہ آگے پہنچایا، اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ عمل جو ہے وہ قرآن کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کی محفلیں سب سے برگزیدہ محفلیں ہیں. اس میں دعا کی قبولیت ہے، حتیٰ کہ اگر قرآن کی محفل میں کوئی ویسے بھی جا کے بیٹھ جائے جو وہاں درس نہ سن رہا ہو، اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ بھی محروم نہیں رہے گا، اس کو بھی کوئی فائدہ پہنچے گا، اس کی دعا قبول ہوگی. تو وہ حق کی وصیت جو ہے، اور وہ نصیحت جو ہے، وہ ایکسیپشن ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ پھر خسارے میں نہیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں. اور جو یہ وصیت کرتا ہے، جو یہ نصیحت کرتا ہے، اس نصیحت کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ فاصبر لحکم اللہ، بس اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے کے لیے صبر کرو. تو یہ اصل میں قرآن جو ہے، یہ حق جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ صبر کی کتاب ہے، اور اسی کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حمزہ مکی سورت ہے اور بڑی بھاری سورت ہے، یہ بڑی سخت سورت ہے. ویل تباہی ہے، اور ویل جو ہے اس سے انگلش کا ویلی بھی نکلا ہے. ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یا اس کے کنویں کا نام ہے، جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس میں جب کوئی ڈالا جائے گا تو وہ 70 سال تک بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا. استغفر اللہ. ویل لکل ہمزہ، تباہی ہے ہر ایک ہمزہ تانا دینے والا، لمزہ عیب جو. ایک تو منہ پہ تانا دینے والا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو بیٹھ کر لوگوں کے ڈیفیکٹس گنتا ہے، جی ان میں یہ کمی ہے اور ان میں وہ کمی ہے، اور ان میں یہ چیز اچھی نہیں ہے اور اس میں وہ چیز اچھی نہیں ہے، اور یہ ایسے کیوں ہیں اور یہ ایسے کیوں نہیں ہیں، اور یہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے اور یہ انہوں نے کیوں نہیں پہنا ہوا ہے. جی اپنے کام سے کام نہیں رکھنا، بس سارا وقت باہر دیکھنا ہے، فنگر پوائنٹنگ کرنی ہے، تنقیدیں کرنی ہیں، تنقید برائے تنقید کرنی ہے. تو تباہی ہے، اللہ کو انتہائی سخت ناپسند ہے ایک تو تانا دینا، بہت ہی یہ ایک تکلیف دہ عادت ہے جو ہم میں سے بیشتر لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور دوسرا ہے عیب جوئی کرنا. نلذی، اب اس کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں جو تانے دیتے ہیں، عیب جو ہیں. نلذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا. اور یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. خالدون ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، تو اور یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، مال جمع کر کے اس کو گننا بجائے خود کوئی بری بات اتنی نہیں ہے. مال جمع کر کے گنتے تو ہم سب ہیں، کچھ پیسہ جمع ہو جائے تو اسے گنتے ہیں. لیکن اس نے یحسب ان مالہ اخلدا، اس نے یہ سمجھا کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، ضرور یہ پھینکا جائے گا حطمہ میں. حطام ایک پروسیس ہے، اور اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے، یہ ایک قرآن پڑھانے والی بزرگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ عورتوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر میں بلینڈر تو ہوتے ہیں نا، جس میں آپ جو جوسر اور بلینڈر جس میں آپ کوئی بھی چیز ڈال دیں، بالکل اس کا قیمہ بن جاتا ہے، وہ بالکل اس کے اندر جھاگ کی طرح وہ چیز حل ہو جاتی ہے. تو حطام جو ہے وہ یہ پروسیس ہے، اور بڑی ہی زبردست مثال انہوں نے دی تھی، خاص طور پہ خواتین کے لیے جو اکثر دیکھ رہی ہوتی ہیں گھروں میں ان چیزوں کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں. استغفر اللہ. تو وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا پتا ہے، تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ اس کو پاش پاش کرنے والی میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کسی کو چورا چورا کر دینا. ٹھیک ہے جی، حطامہ اس سے پہلے قرآن میں آیا ہے کہ وہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں جب بھوسا بن جاتی ہیں، چورا ہو کے ہوا میں اڑ جاتی ہیں، اس پروسیس کو حطام کہتے ہیں. تو تمہیں اس پاش پاش کرنے والی میں ڈالا جائے گا، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ نار اللہ. یہ صرف ایک جگہ ہے قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آگ کا نام رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ آگ کا ذکر کیا ہے. نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے. المؤخدہ، جو بھڑکائی ہوئی ہے. التی، وہ جو تتولع علی الافئدہ، یہ طلوع ہوگی ان کے دلوں پر. اب یہ یعنی آگ میں جب کسی کو ڈالا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اندر کے آرگنس تک وہ آگ پہنچے، انسان کی سانس گھٹ جاتی ہے یا وہ اس کی باہر کھال جل جاتی ہے، اور اس کی موت ایکچولی اس سے پہلے واقع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ آگ اندر جا کے اس کے دل اور گردوں کو اور پھیپھڑوں کو اور جگر کو جلائے. لیکن جہنم کی آگ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ آگ جو ہے تتولعو، یہ طلوع ہوگی، یہ پہنچ جائے گی علی الافئدہ، ان کے سینوں تک، ان کے دلوں تک۔ ایک تو وہاں موت نہیں ہے، موت کسی نے مرنا نہیں ہے، تو آگ اندر تک انسان کو جلائے گی، استغفر اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آگ ایکچولی ان کے ان اعضاء کو سزا دے گی جو اللہ سے غافل رہے ہیں، ان کا نفس جو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ شاید اس آگ میں سب سے پہلے جلے گا۔ انہا علیہم مؤصدت، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی اوپر سے سیل کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی اس آگ میں ڈال کے، وہ ویل جو ہے، وہ وادی جو ہے، اس میں ان کو ڈال کے اوپر سے چھت سیل کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل، یہ مکی سورت ہے اور 19 نمبر ہے اس کا ترتیب نزول۔ سورہ فیل، عام الفیل یا واقعہ فیل جو ہے، عام الفیل وہ سال ہے جس میں ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ یمن سے ایک بادشاہ نے ارادہ کیا تھا، ابرہا نام تھا اس کا، کہ وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرے گا اور اس کو توڑ دے گا، اور اس طرح وہ شاید ان کا، قریش کا اور ان لوگوں کا زور آزمانا چاہتا تھا، یا وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر ثابت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی بزرگانہ حیثیت اور اس کی سینٹرل حیثیت حضرت ابراہیم کے زمانے سے پہلے بھی دنیا میں روایات میں موجود ہے۔ تو ابراہا نے حملہ کیا تھا اور اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، اس میں ہاتھی تھے، اور اس لشکر کو راستے میں، یعنی کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے رون ڈالا تھا اور تباہ کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترا کیفا، کیا تم نے نہیں دیکھا، فعال رب کا بصحاب الفیل، کہ کیا تمہارے رب نے کیا، کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا نہیں بنا دیا اس نے ان کا وہ داؤ ان کی، فی تدلیل، ایک گمراہ، یعنی اس وہ داؤ جو ان کا تھا، جو یہ حملہ کرنے چلے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بیکار کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، چھوٹی چھوٹی ابابیلیں تھیں جن جو اپنی چونچوں میں کنکریاں لے کر آئی تھیں، اور وہ کنکری جس پہ لگتی تھی وہ وہیں پہ جھڑ کے ختم ہو جاتا تھا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ترمیہم، رمی یعنی کہ کنکری مارنا، بحجارہ، کنکریاں، من سجیل، مٹی کی، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصفیں، بھوسے کی طرح، معقول، جو کھایا ہوا ہو۔ وہ پورا لشکر وہاں پہ تباہ ہوا تھا، اور اس صورت میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر جو دنیا میں ہیں، جن میں خانہ کعبہ سب سے بڑی نشانی ہے، اس کی یعنی کہ اگر اس کی طرف کوئی ٹیڑی آنکھ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک طرف ہاتھیوں کا لشکر ہے اور دوسری طرف ابابیلے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اور ان کے چونچوں میں کنکریاں ہیں۔ یہ ہاتھی پتہ نہیں کیا کچھ کس قسم کا اسلحہ لے کر آ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے لشکر سے اور ایسے جھنڈ سے ان کو شکست فاش دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش، ترتیب نزول میں 29 نمبر، اور یہ بیسیکلی قریش کے کلچر کے بارے میں ہے، ان کی زندگی کے بارے میں ہے جو اسلام سے پہلے تھی، اور اس میں پھر ذکر ہے، آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے بعد کا ذکر بھی ہے اس میں۔ لِإِلَاف قُرَيْش، قُرَيْش کو ایلاف جو ہے یہ الفت سے نکلا ہے، مانوسیت، ایک اٹیچمنٹ۔ تو ان کا ان کی ایک مانوسیت تھی، ان کی ایک ریکگنیشن تھی قریش کی، ایلافہم، ان کا مانوس کرنا، رحلہ، سفر سے، رحلت الشتاء والصیف، سردی میں اور گرمی میں، یعنی اللہ کا بہت بڑا فضل تھا ان کے اوپر کہ وہ ہر قسم کے سفر سے مانوس تھے، وہ اپنے حالات سے مانوس تھے، اور وہ اٹیچ تھے اپنے اس کلچر کے ساتھ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ، اور یہ جو ان کے سفر تھے اور ان کی جو کچھ ان کی زندگی تھی وہاں پہ مکہ میں، وہ بیت اللہ سے اٹیچ تھی، کیونکہ بیت اللہ گو کے بیت اللہ تھا لیکن انہوں نے اس میں بت رکھے ہوئے تھے، وہ ان کا ایک کلچرل سینٹر تھا، ایک ریلیجس سینٹر تھا، اور بہت جگہوں سے قافلے وہاں آتے تھے حج کرنے کے لیے نہیں بلکہ بزنس کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی جو سینٹرل حیثیت تھی، اس کا ان کو بہت زیادہ فائدہ تھا۔ بس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی، وہ جو، اطعمہم، ان کو کھانا کھلایا، من جوعین، بھوک میں، وآمنہم، اور انہیں امن دیا، من خوف، خوف سے۔ تو قریش کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے۔ سینٹرل آیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ سینٹرل آیت ہے، اور پھر یہی ہے کہ اطعمہم من جوعین، بھوک میں، یعنی کہ مکہ میں جہاں تم رہتے ہو، جہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا، بے آب و گیا صحرا ہے، وہ اس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں تمہیں امن دیا۔ سورہ معون مکی سورت ہے، اور ترتیب نزول اس کا نمبر 17 ہے، اور معون کا مطلب ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگ ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسے شاید چابیاں، پانی کی بوتل، ایک قلم یا پینسل، ایک کاغذ، کچھ چیزیں لوگ اپنے بیگ میں یا اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں، تو معاون کا یہ مطلب ہے، معیت، یعنی کسی کے ساتھ رہنا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، یوم الدین، روز جزا اور سزا کے دن کو، فذالک، یہی وہ شخص ہے، الذی یدعو الیتیم، یعنی وہ اتنا ظالم ہے، جو معاشرے کا سب سے مظلوم اور معصوم کردار ہے، یتیم، وہ اس کو یدعو، وہ دھکے دیتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ تو یہ، یعنی اتنا سخت دل شخص ہے یہ، اور ایسا ہی شخص جو ہے وہ پھر قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسكين، اور وہ رغبت نہیں دلاتا غریب کے کھانے پر۔ یہ دیکھیں، دو باتیں ہیں، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کا حق، ظاہر ہے اس کا حق نہیں دیتا، اور اس پہ رحم نہیں کرتا، اس کے دل میں شفقت نہیں ہے، اور پھر اس کے دل میں کوئی رحم بھی نہیں ہے۔ ولا يحض على طعام المسكين، اور یہ رغبت نہیں دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ یہ وہ شخص ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت ہی بڑی خوفناک بات ہے، فویل للمصلین، تو تباہی ہے، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ گو کے خطاب مشرکوں سے ہے، لیکن سبق جو ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور کیوں، یعنی کون سے وہ نمازی ہیں جن پہ تباہی بولی گئی ہے قرآن میں؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی مصلین تو ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن غافل ہیں، اپنی نماز سمجھتے نہیں ہیں، نماز میں سارے جو اس کے جزیات ہیں ان کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نماز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی نمازیں بھی وہ دکھاوے کی پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، اور وہ روکتے ہیں عام ضرورت کی چیزیں۔ اگلی سورت سورہ کوثر ہے، 15 نمبر ہے، ترتیب نزول پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سورت جو ہے، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کثرت دی، کوثر، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا ابنڈنس، ٹھیک ہے۔ اکثر تفسیروں میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے کہ یہ حوض کوثر کا ذکر ہے، اور جنت میں ایک حوض ہے، اور ایک ایسی نہر ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو انشاءاللہ اپنے امتیوں کو پلائیں گے، جو بھی اس میں شربت ہے یا پانی ہے، لیکن قرآن میں اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت دی، ٹھیک ہے جی، ہر چیز کی کثرت، اچھائی کی کثرت، پازیٹیو چیزوں کی کثرت، نیکی کی کثرت، ٹھیک ہے. انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، پس تو نماز پڑھ. اور یہ سورت، ہاں سوری، شان نزول جو اس کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے، جو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہو یہ حضرت ابراہیم، جب ان کی وفات ہوئی تھی، شاید وہ 2 سال کے تھے، کیونکہ وہ چلتے پھرتے تھے، چلتے تھے اور پھر وہ فوت ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایک بہت بڑے غم سے گزرے تھے اس وقت، اور ان کے گھر کے دیوار کے ساتھ ہی ابو جہل کا گھر تھا، جو یعنی جس وقت وہ بچہ فوت ہوا ہے تو ظاہر ہے گھر میں رونا دھونا مچا ہوا تھا اور خواتین بھی رو رہی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی آنسو رواں تھے، اور پاس ان کے گھر میں، ابو جہل کے گھر میں زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ دم کٹا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اب اس کا کوئی نام نشان نہیں رہا، اس کی جو مردانہ اولاد تھی وہ ختم ہو گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سروائیونگ مردانہ اولاد نہیں ہے، جو واحد جو سروائیور ہیں ان کی اولاد میں سے، اور جن سے آگے جن کے بچے بھی ہیں اور جن کی فیملی بھی ہے، وہ حضرت فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو وہ بچہ جب فوت ہوا ہے اور وہ ماتم اور گریہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزرا ہے، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک ابنڈنس دی. اور وہ ابنڈنس، یعنی ابھی ابھی ان کا نارینہ اولاد فوت ہوئی ہے، ابنڈنس جو ہے اور کثرت جو ہے وہ مال اور بیٹوں کی کثرت اس سوسائٹی میں اور آج بھی سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے. تو وہ کون سی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی جو مال اور بیٹوں کے علاوہ تھی، اور اس نے آپ کی کثرت میں، اس کی آپ کی کثرت پر وہ ایک دلیل تھی، وہ قرآن ہے، وہ ہدایت ہے. کیونکہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، آپ سمجھیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کو کون یاد کرتا ہے؟ کسی کو ان کے نام بھی، کوئی ہسٹری نہ پڑھے تو ان کے نام بھی کسی کو نہیں پتہ چلتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور آپ کے نام پہ اپنا سر کٹوانے والے، اور آپ کی ایک چھوٹی سی بات ادھر سے ادھر ہو جائے تو اب لوگوں کے سر پھاڑنے والی امت، یہ کثرت ہے. اور وہ کتاب جس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ کثرت ہے. ان آتوائنا کل کوثر فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، اور نہر قربانی، جانور کو قربان کرنا. ان نشانیہ کا، بے شک تیرا دشمن ہو الابتر، وہی ابتر ہوگا. ابتر وہ لفظ ہے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا تھا کہ اب یہ نامراد ہے، یہ بے نسل ہے. تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ بے شک تیرا دشمن نامراد ہوگا، اسی کی نسل ختم ہوگی. سورہ کافرون مکی سورت ہے یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورہ کافرون کے بارے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا مکمل رد قرآن میں اگر کہیں ہے تو وہ سورہ کافرون میں ہے. قل، فرما دیجئے، یا ایوہ الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور دوبارہ سے آیت نمبر 3 جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے 5 میں، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین. ہم لوگ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ ایک آیت لکم دینکم ولی دین اپنے اعمال ٹھیک رکھنے کے لیے کافی ہے. کسی بات پہ دل نہیں جلانا، یہ جی ہمیں نوکری اس لیے نہیں ملی کہ سب نے سفارشیں کی تھیں. دیکھیں جنہوں نے سفارشیں کی ہیں انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. لیکن اگر آپ اس کی وجہ سے یا تو جھوٹی سفارش ڈھونڈیں گے یا جھوٹ بولیں گے یا ان لوگوں کی غیبت کریں گے تو آپ کو اپنا حساب دینا ہے. لکم دینکم ولی دین. کہہ دیجئے اے کافرو, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تم اپنی بیزاری کا اظہار کر چکے ہو, اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. سورہ نصر, یہ آخری سورت ہے قرآن کی جو ریویل ہوئی ہے, اور یہ فتح مکہ کے موقع پہ ریویل, یعنی اس کے آس پاس ریویل ہوئی تھی. جو حجت الوداع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے. روایات میں یہ ہے کہ جب یہ سورت آئی تھی تو صحابہ زارو قطار رو رہے تھے. بہت سے صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب آپ کا آخری وقت قریب آ گیا ہے, یعنی آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے. سورہ نصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آ جائے, والفتح, اور فتح ہو جائے, ورائیت الناس, اور آپ دیکھیں لوگوں کو, یدخلون فی دین اللہ افواجن, وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج, یعنی فتح ہو گئی ہے. فسبح بحمد ربک, پس پاکی بیان کریں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی, واستغفر, اور بخشش طلب کیجئے اس سے, انہو, بے شک وہ, کان توابا, بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی جب مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور مشن پورا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا پھر سو جاؤ, پھر آرام کرو, پھر چھٹی پہ چلے جاؤ, پھر مزے کرو, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو, اس کی تعریف کرو, اور بخشش طلب کرو. جو کچھ ہو گیا, جو گزر گیا, اللہ نے اب کامیابی دے دی ہے, اب اس کی توجہ چاہیے. انہو کان توابا. ٹھیک ہے جی, اگلی سورت سورہ لہب ہے, جو مکی سورت ہے اور بہت شروع کے دنوں میں ریویل ہوئی ہے, جب ابو لہب کی جو بی تھی, ام جمیل اس کا نام تھا, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی اور آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. اور یہ اس میں جو بھی پرڈکشنز ہیں اس صورت میں, پھر وہ سچی بھی ہوئی ہیں, مکی زندگی میں ہی دیکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت, ٹوٹ گئے, یدا ابی لہب و تب, دونوں ہاتھ ابو لہب کے, اور وہ ہلاک ہوا. اور اللہ تعالیٰ, یعنی کہ یہ میاں بیوی جو تھے, انہوں نے اللہ کا غضب ایسا کمایا ہے کہ ان کے نام قرآن میں آئے ہیں, مغضوب لوگوں میں. ہم نے مغضوب قومیں پڑھی ہیں, ہم نے مغضوب رویے پڑھے ہیں جن پہ غضب ہوتا ہے اللہ کا, اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے, لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے نام آئے ہیں قرآن میں, یعنی کہ اب ابو لہب کا نام آیا ہے. ما اغنى عنہ مالہ, اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا, وما کسب, اور نہ ہی جو اس نے کمایا تھا. سیصلہ نارن ذات لہب, عنقریب داخل ہوگا شعلے مارتے ہوئی آگ میں. وامرأته, اور اس کی بیوی, حمالہ, وہ لادنے والی ہے, اٹھانے والی ہے, الحطب, لکڑی, لکڑیاں اپنے سر پہ رکھ کے وہ جاتی تھی, تو وہ لادتی ہے اپنے سر پہ لکڑیاں, فی جی دہا, اس کی گردن میں, حبل من مسد, ایک رسی ہے کھجور کی چھال سے بٹی ہوئی. اور روایات میں یہ ہے کہ ام جمیل کے گلے میں وہ رسی پھنسی تھی جبکہ وہ لکڑیاں اٹھا کے لے جا رہی تھی, اور اس طرح اس کی موت ہوئی تھی. تو یہ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دی ہے اور تکلیف دی ہے جن لوگوں نے, ان کے نام آئے ہیں قرآن میں, اور ان کے عذاب جو بیان ہوئے ہیں وہ اسی طرح پورے بھی ہوئے ہیں. اگلی سورہ اخلاص ہے, اور ہر نماز میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں. ایک تہائی قرآن ہے یہ, کوئی کہتا ہے آدھا قرآن ہے, یعنی وزن میں. اور سورہ اخلاص جو ہے, خالصہ, خالص ہونا, یہ خالصتاً توحید کا خلاصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل فرما دیجئے ہو اللہ احد, وہ اللہ احد یکتا ہے, صرف ایک نہیں ہے, نمبر ایک نہیں ہے, وہ یکتا ہے. ہی از یونیک, ہی از اونلی ون اینڈ یونیک. اللہ الصمد, اور اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, نہ ہی اس نے پیدا کیا ہے, نہ ہی اس نے جنا ہے کسی کو. ولم یولد, اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ, اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی, یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. کفواً, یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہمسر ہو. احد, کوئی ایک بھی. ٹھیک ہے جی, مختصر صورت ہے, ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. توحید کا ٹوٹل خلاصہ ہے, ایک ہے, یکتا ہے, بے نیاز ہے. ہمارے کوئی ایکشنز جو ہیں وہ اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوتے. ہیں جی, اشفاق احمد مرحوم کا کہنا کیا تھا, اللہ سے دعا کریں, اللہ کو مشورہ نہ دیں. ٹھیک ہے جی, پھر نہ ہی وہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے جو تم دنیا میں اس کے پیارے اور بیٹے بناتے رہتے ہو, اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے, یعنی نہ ہی وہ کہیں سے آیا ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے. سورہ الفلق. اب جو دو صورتیں آ رہی ہیں یہ معوذتین ہیں. ہر رات ان کو تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک کے پورے جسم پر پھیرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ دیکھیں, حج میں بھی ہم کیا کرتے ہیں. حج میں یہ بڑی مزے کی ایک بات ہے, ایک سملیرٹی ہے جو میں نے بھی سٹڈی کی ہے اور میں نے کہیں سے سنی بھی ہے, کہ حج میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں تو طواف زیارہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد حاجی جو ہیں وہ منیٰ چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں, اور جو بھی منیٰ کا روٹین ہے وہ گزارتے ہیں. وہاں سے وہ عرفہ جاتے ہیں, منیٰ سے وہ عرفات چلے جاتے ہیں, جہاں وہ پورا دن اللہ کی یعنی کہ اللہ کو منانے میں لگاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, اور بڑا اسپیشل دن وہ ہوتا ہے. اور عرفہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ اللہ کی توحید کا اعتراف, کسی کی اور انسان کو پرواہ نہیں ہوتی, ایک قیامت کا سما ہوتا ہے. وہ لباس بھی اس کا ایسے ہے جیسے کفن, اور کم سے کم سامان لے کر ساتھ جانا ہے, اور وہاں پہ وہ ریچول ادا کرنا ہے عرفہ کا, اور وہاں سے پھر منا واپس آتے ہیں. یعنی حج جب اپنے تکمیل کے قریب ہوتا ہے, جب عرفہ کر کے یہ مزدلفہ میں سے رات گزار کے جب منا پہنچتے ہیں تو پھر یہ رمی کرتے ہیں, یہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. بالکل قرآن کا سیکوینس جو ہے نا وہ اسی طرح کا ہے. آپ شروع جب کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں, آپ کا یہ سفر شروع ہوتا ہے قرآن میں انٹر ہونے کا. قرآن کا دروازہ آپ کے لیے کھلتا ہے اور آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں, اور آپ توحید پڑھتے ہیں, رسالت پڑھتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں, اور جہاد فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں, اور پھر انفاق فی سبیل اللہ, اور تین صورتیں, چار صورتیں جو شروع کی ہیں الفاتحہ کے بعد, آپ کی البقرہ, آل عمران, نساء, یہ صورتیں آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے ان سبجیکٹس کا ٹوٹل ایک کورس ہے جس میں سے آپ گزرتے ہیں. گویا آپ نے طواف زیارہ کر لیا اور آپ منا میں بیٹھ کے آپ شریعت کے مطابق جو بھی شریعت کے احکامات ہیں, احرام باندھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہاں سے عرفہ جاتے ہیں, ایک قیامت کا سما ہوتا ہے. ہیں جی, آپ دوڑے چلے آؤ گے, تم نسل در نسل تم فوجوں میں چلے آؤ گے, اور تم آؤ گے ہمارے سامنے, اور ہمارے سامنے تم ایسے آؤ گے جیسے تم پیدا ہوئے تھے, اکیلے آؤ گے تم, اور بھوک پیاس کی پرواہ کیے, اور گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر, اور یہ پرواہ کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے اور میرا کیا حشر ہے اور میرا کیا پسینے میرے بہ رہے ہیں. وہاں پہ اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ بیچ کا قرآن جتنا بھی ہے وہ ٹائم ہے جو آپ قیامت کا بیان ہے اور آخرت کا بیان ہے, یہ وہ ٹائم ہے. اس کے بعد قرآن میں ایک تھوڑی سی ایک آپ سمجھیں کہ دھیما پن آتا ہے, پیغمبروں کے بیانات آتے ہیں, کہانیاں آتی ہیں, اور انسان کو تسلی دی جاتی ہے, بہت زیادہ تسلی کی صورتیں ہیں. تو وہاں سے مزدلفہ کی وہ آپ سمجھیں صحرا کی وہ جو رات ہے, और आप उसमें से चल के कहीं जा रहे हैं, एक सफ़र की तकमील की तरफ अब आप जा रहे हैं। ठीक है जी, जब वो लबैक लबैक कर रहे थे और वो सफ़र ख़त्म हो गया और अब वो आप जो हैं तो उसी तरह तलबीह पढ़ते हुए लबैक अल्लाहुम्मा लबैक आप जा रहे हैं वापस मिना, और वहाँ पहुँच के चूँकि अब आपका सफ़र जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ तवाफ़ विदा रह गया है जो बैतुल्लाह जाके करना है, लेकिन बीच में जो 3 दिन हैं उसमें क्या करते हैं, शैतान को कंकरियाँ मारते हैं कि या अल्लाह ठीक है, या अल्लाह हमने तौहीद भी मान ली, रिसालत भी मान ली, जहाद भी सीख लिया, तेरी राह में हमने खर्च किया, हमने कुर्बानी की तेरी राह में, अब हम बिल्कुल पाक साफ़ हो गए हैं, जो हाजियों के लिए है क्योंकि ऐसा हो जाता है जैसा ये उस दिन था जब ये पैदा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, शैतान से पनाह। उसके बाद यानी अपने दामन को दोबारा आलूदा होने से बचाना है। वो ये दो सूरतें आखिर में अल्लाह ने रखी हुई हैं, सूरह फलक और सूरह नास, और इनके शान नज़ूल मशहूर शान नज़ूल हैं कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी जब एक यहूदी औरत ने आप पे जादू किया था, या रिवायात में ये भी है कि आपको गोश्त में जहर मिला के या उसके ऊपर कुछ दम करके खिलाया गया था जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब होती थी, और ये सूरतें पढ़ के वो जादू जो है वो ज़ाइल किया गया था, बल्कि एक्चुअली वो डिस्कवर किया गया था कि वो कैसे किया गया था, वो जो जो भी शक्ल थी या जो जो भी उन्होंने वो गुड्डा बना के और उसमें उसके गिरहें लगाई हुई थी और हर एक गिरह में मंत्र पढ़ के फूंका हुआ था, जो यहूद बहुत एक्सपर्ट हैं इस काम के, तो जैसे जैसे सूरतें पढ़ी जा रही थी वो गिरहें खोली जा रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिम्टम्स जो थे वो इम्प्रूव हो रहे थे और आपकी तबीयत अच्छी हो रही थी। तो ये सारी बातें जो हैं ऑन रिकॉर्ड हैं और ये आखिरी दो सूरतें हैं और ये खुलासा हैं गोया कि मुकम्मल हिदायत जब इंसान को मिल जाए तो सबसे ज़्यादा उसको इस अमर की ज़रूरत होती है कि शैतान से वो पनाह हासिल कर ले और अल्लाह के दामन में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक, उस शर से जो उसने पैदा किया, यानी अल्लाह ने खैर और शर दोनों बनाए हैं तो हम उस शर से पनाह मांग रहे हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा किया, वमिन शर गासिकिन, और शर उस अंधेरे से इज़ा वक़ब जब वो छा जाए। अपने काम अंधेरे से, ये बचपन में जो हमें कहा जाता था ना कि मगरिब से पहले घर आना है, बिल्कुल ठीक बात है, मगरिब से पहले घर आना है, फजूल बाहर नहीं फिरना। आधी आधी रात तक ये हमारी उम्मत को देख के बड़ा दुख होता है मुझे, रातों को जागने वाली उम्मत, और किसी इबादत का शायबा नहीं है, अपने लिए सिर्फ जागते हैं, अपने नफ्स के लिए जागते हैं। तो मैं पनाह मांगता हूँ उस अंधेरे से जब वो छा जाए, वमिन शर्रि नफ्फासात, और शर से उन फूंके नफ्फास फूंक मारने वाली, नफ्फासात औरत है तो उन फूंके मारने वालियाँ, फिल उक़द गिरहों में, यानी जादू से पनाह मांगता हूँ, वमिन शर्रि हासिदिन, और शर से उस हसद करने वाले के, इज़ा हसद जब वो हसद करे। ठीक है जी, 2-3 बहुत बड़े शर यहाँ पे बताए गए हैं कि शर मांगो, शर ना मांगो, शर से पनाह मांगो, कि मैं सुबह के रब की, यानी सबसे बाबरकत और पाक और ख़ूबसूरत वक्त जो है वो सुबह का है, और उसको बहुत दुआ मांगो। तो मैं, और फलक जो है ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, यानी तहज्जुद के टाइम से थोड़ा बाद या वहाँ पे ये है फलक, ठीक है, सुबह की फजर की अज़ान से थोड़ा पहले। तो मैं उस अल्लाह से पनाह मांगता हूँ जो भी उसने शर बनाया, सबसे पहले अंधेरा जब वो छा जाए, फिर जादू फूंके मारने वालियाँ गिरोह में, और फिर हासिद। और हसद एक ऐसी बात है, हसद जो है ये ऐन शिर्क है, बाकी जो दिल की बीमारियाँ हैं ना, बुग़्ज़ है, कीना है, किसी बदनीयती है, अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना है, दूसरों को अपने से कमतर समझना है, कंजूसी है, बुखल है, सारी बीमारियां जो हैं वो हसद से पैदा होती हैं। और हसद जो है ये हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये ऐन शिर्क है, ये नहीं है कि ये इस्तिलाही शिर्क है, ये ऐन शिर्क है। क्यों? क्योंकि हासिद जो है ये अल्लाह की तकसीम पे रज़ामंद नहीं होता, ये समझता है कि अल्लाह ने किसी को अच्छी चीज़ देकर गोया नाउज़ बिल्ला गलती की है, और वो चीज़ इसको ना देकर गलती की है क्योंकि ये ज़्यादा उसका अहल है। तो ये अल्लाह के अमर में अमल दखल करता है, ये अल्लाह की रज़ा से अपने आप को बाहर निकाल देता है, यकीनन ये बहुत बड़ा शर है। अगली सूरत सूरह नास है, जो आखिरी सूरत है, 21 नंबर पे रिवील हुई है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, फरमा दीजिए मैं पनाह में आता हूँ इंसानियत के रब की, लोगों के रब की, मलिकिन नास, जो बादशाह है लोगों का, इलाहिन नास, जो माबूद है लोगों का, मिन शर्रिल वसवास, सबसे बड़ा शर जो कोई भी ईमानदार जैसे महफूज नहीं है, क्या है? कोई बला के हमें खा जाएगी, शेर खा जाएगा, छत हम पे गिर पड़ेगी, ज़मीन पैर के नीचे फट जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। सबसे ख़तरनाक शर और सबसे आम शर और सबसे आसानी से हमें फंसा लेने वाली और इस्तेकामत हमारी ख़त्म करने वाली चीज़ और हमारी नियतें ख़राब करने वाली चीज़ और हमें बदगुमान बनाने वाली चीज़ और हमारा वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ क्या है? वसवसा। वसवसा, वसवसा का लुगवी मतलब है सरगोशी। और शैतान के पास ये वाहिद हथियार है, शैतान के पास गोली नहीं है, चाकू नहीं है, जहर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में। वाहिद चीज़, वाहिद हथियार जो वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है वो ये है कि वो हमारे कान में सरगोशी करता है और हमारे नफ्स को उभारता है उस सरगोशी से, उस वसवसे से जो हमारे सारे काम ख़राब कर देता है। तो हम अल्लाह ताला की रुबूबियत का, उसकी मिल्कियत का और उसकी उलूहियत का एतराफ़ करने के बाद किस चीज़ से पनाह मांगते हैं? मिन शर्रिल वसवास अल-खन्नास, जो छुप कर हमला करता है, अल्लज़ी, वो जो युवस्विसो, वसवसा डालता है, फ़ी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो जिन है, यानी ये वो शैतान है जिसके बारे में हमने अभी पूरा कुरान पढ़ा, या वो इंसान है, मैं उनसे पनाह मांगता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मुबारक हो, आज तकमील हुई है। और ये इस सूरत के साथ ही सूरह अल-फातिहा का कनेक्शन मैं आपको बता देती हूँ। सूरह अल-फातिहा जहाँ से शुरू होती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें रब्बिल आलमीन के लिए हैं और अल्लाह ही के लिए हैं। ये सूरत है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, फरमा दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, परवरदिगार की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो हमने वहाँ से सफ़र शुरू किया था जहाँ पे हम रब्बिल आलमीन का नाम ले रहे थे, जो तमाम जहानों का, ज़मानो मकान का रब है। मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ और मैं उसका बंदा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अब पढ़ते 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 सूरह नास में हम क्या कह रहे हैं? आऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी हमने अल्लाह ताला को अपने लिए गोया एक्सक्लूसिव कर लिया है, अब ये हमारा रब है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तो आऊज़ु बिरब्बिन नास जो है ना, इसमें हमने अल्लाह और रहमान और रहीम और रब ये सारे बोल दिए हैं। ठीक है जी, फिर है मलिक इन्नास, मिल्कियत रखने वाला, बादशाह इंसानियत का। वहाँ पे क्या था? मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है यौमिद्दीन का, बदले वाले दिन का। और फिर इसके साथ ही यहाँ पे हम कहते हैं इलाह इन्नास, जो इलाह है, जो माबूद है لوگوں کا. ٹھیک ہے جی، گویا سورہ الفاتحہ ایک بہت براڈ سبجیکٹ تھا، اور پڑھتے 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 جب ہم آخر میں پہنچے ہیں تو ہم نے اس کانسیپٹ کو کرسٹلائز کر لیا ہے. یعنی کہ تمام جہانوں کے رب کو سوچنا تو بہت آسان ہے، ہاں بہت بہت بڑا جہان ہے، سارے ستارے سیارے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہر چیز کا رب ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ میرا رب ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں قرآن سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، الہ الناس، یہ معبود ہے لوگوں کا، اور میں اس سے کیا مانگتا ہوں، میں کیا کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. ہیں جی، سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے جی، جب اس کی ملکیت کا اور الوہیت کا اور ربوبیت کا ہم اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جو ہم اس کی مدد مانگ رہے تھے، جو ہم اس کی استعانت مانگ رہے تھے، سب سے بڑی استعانت اللہ کی کیا ہے، بلا واسطہ مدد جو اللہ ہماری کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں ان وسوسوں سے بچا لے. یہ جو ہمارے دل کے اندر سے سرگوشیاں ابھرتی ہیں، جھوٹ بولو، حق تلفی کرو، کنجوسی کرو، دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھو، دوسرے کو تانا دو، اس کا عیب بیان کرو، اس کی غیبت کرو، کوئی بات نہیں، آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سرگوشیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی استعانت چاہیے کہ ہم بچ جائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے، جو وسوسے ڈالتے ہیں سینوں میں لوگوں کے، وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں، یعنی ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. سورہ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہمیں استقامت دے دے اس راستے پہ جو سیدھا تجھ تک آتا ہے. اور وہ صراط مستقیم قرآن ہے، ہم اسے آج ایک دفعہ اس کی تکمیل کر چکے ہیں الحمدللہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں. تو جو مدد ہم نے اللہ سے شروع میں مانگی تھی، اصل میں وہ مدد یہ ہے کہ ہمارے سینے صاف ہو جائیں، ہمارے دل صاف ہو جائیں ان چھوٹی چھوٹی بدگمانیوں سے اور ان وسوسوں سے جو ہمارا عمل خراب کرتی ہیں. اور فائنلی یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ من الجنت والناس، چاہے وہ جن ہوں یا انسان ہوں، ہمیں ان سے پناہ چاہیے. وہاں پہ ہم نے پہلے جو بات کی تھی صراط مستقیم کے بعد، کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں تو ہم نے تقریباً، یعنی کہ پورا قرآن ہم انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے، وہ شہداء تھے، صدیقین تھے، صالحین تھے، عمل صالح کیا ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. لیکن اس کے بعد کیا تھا، غیر المغضوب، مغضوب اور زوالین وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ نہ ہو سکے، جو محروم رہ گئے. وہ آج ہی ایک کسی نے بڑی خوبصورت دعا بھیجی ہے کہ یا اللہ اگلے رمضان تک پہنچنے کی توفیق دے دے، اور اگر نہیں دی توفیق، یعنی کہ اگلے رمضان سے پہلے زندگی ختم ہو گئی، تو ہمیں مرحوم کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں اپنی رحمت سے نہ محروم کرنا، ہمیں اپنی محبت سے، شفقت سے، اپنی خوبصورت معیت سے یا اللہ، کیونکہ اللہ سے زیادہ اچھا دوست، بہترین دوست کوئی نہیں ہے، اور قرآن سے زیادہ بہترین مشورہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے، پڑھ کے، اس کے حقوق ادا کرنے والا، اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین.